لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، مالك يوم الدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات پڑھیں مل کے محمد والے.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
پروردگار عالم کا لطف و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دیا جو لوگ محبت اہل بیت اطہار علیہم السلام اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور فرش عزا پر آ کر اس محبت اہل بیت اطہار علیہم السلام و مودت اہل بیت اطہار علیہم السلام کا اظہار کرتے ہیں. لہذا ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ نعمت تشیع کی صورت میں، دین کی صورت میں، اہل بیت کی چاہت کی صورت میں، شاید بہت سارے افراد کو ہم میں سے بغیر مانگے ہوئے یہ نعمت ملی ہے، کیونکہ ہم نے تحقیق کر کے مکتب تشیع کو نہیں اپنایا، بلکہ ہم کیونکہ شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے، لہٰذا اس شیعہ گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے ایک نعمت پروردگار عالم کی جانب سے مل گئی. نہ جانے روزِ الست کس چیز کا اقرار کیا تھا کہ جس کی سعادت پروردگار عالم نے عطا فرمائی کہ دل میں محبت محمد و آل محمد آ گئی، اور اپنے لیے ہم نے حجت قرار دیا حضرات محمد و آل محمد علیہم السلام کو. ان مجالس خمسہ کے لیے جو عنوان معین کیا گیا ہے وہ عنوان ہے اسوہ حسنہ. کل کی مجلس میں کچھ ایک نکات برادران کی خدمت میں بیان کیے تھے اس آیت کے ذیل میں، کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین اسوہ موجود ہے، بہترین طرز زندگی موجود ہے. کل اس ذیل میں بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام وہ مقام ہے کہ قرآن مجید سرکار کے بارے میں بیان کر رہا ہے، ما آتاکم الرسول فخذو، جو تمہیں رسول دے وہ تم لے لو. اور اس ما کے اندر جو طاقت اور قوت ہے وہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کو بیان کر رہی ہے کہ جو تمہیں رسول دیں، جو بھی دیں، یہ نہیں کہا کہ یہ دیں تو لینا، یہ نہ دیں تو نہ لینا، اس طریقے کا کوئی کلام نہیں کہا. جو بھی رسول تمہیں دیں وہ تمہیں لینا ہے، اور جس سے روکیں اس سے تمہیں رک جانا ہے. بس رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خیر الخلق ہیں کہ جن کو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے اسوہ قرار دیا. اب اگر ہم روایات کی طرف رخ کریں تو روایات ہمیں اس جانب متوجہ کرتی ہیں، اولن محمد و آخرن محمد و اوسطن محمد و کلن محمد، یعنی ائمہ معصومین علیہم السلام من جملہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا اس منزلت پر ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہاں پر ترجمہ جب لفظی کیا جاتا ہے تو یقینا ترجمہ یہی ہوگا کہ ان کا ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، وکلنا محمد، ہم سب کے سب محمد. لیکن دراصل یہ اس فکر کی بات ہو رہی ہے جو فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، لہذا اس فکر کی جانب اشارہ ہے کہ جو فکر رسول اللہ کی تھی اسی فکر کو اہل بیت اطہار علیہم السلام نے آگے بڑھایا ہے، اس سے ہٹ کر کلام نہیں کیا. لہٰذا آپ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت قرار پا رہے ہیں، اسی طریقے سے روایت میں جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات و سلام اللہ علیہ وآلہ کے لیے، امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، فی بنت رسول اللہ لی اسوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی ذات میں میرے لیے اسوہ موجود ہے. یعنی قرآن کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین اسوہ موجود ہے. امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ کی بیٹی کی ذات میں میرے لیے اسوہ موجود ہے. یعنی خود یہ جملہ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ کی ذات میں اور ان کی دختر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات میں فرق نہیں ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا جزو ہے، لہٰذا یہ بہت بڑا مسئلہ حل ہو رہا ہے ہمارا اس روایت کے ذریعے. قرآن رسول اللہ کو اسوہ قرار دے رہا ہے. اب اگر خواتین آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرے یا رسول اللہ ہم نماز میں مستحبات کو کیسے انجام دیں، ہم حجاب کا خیال کیسے رکھیں، ہم امور خانہ داری کو کیسے انجام دیں، ہم اپنے بچوں کی تربیت کس انداز سے کریں، تو جواب رسالت معاب یہ ہوگا فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا جزو ہے، فاطمہ کو حجاب کرتے ہوئے دیکھو، اپنے حجاب کو اس انداز سے بناؤ، فاطمہ کو امور خانہ داری کو انجام دیتے ہوئے دیکھو، اپنے گھر کے امور کو اسی انداز سے انجام دو، فاطمہ کو بچوں کی تربیت میں مشغول دیکھو، اپنے بچوں کی تربیت احسن انداز سے کرو، فاطمہ سلام اللہ علیہا کو لوگوں کی مشکلات حل کرتے ہوئے دیکھو، تم بھی لوگوں کے مشکلات میں حل کو تلاش کرتے ہوئے نظر آؤ. بس یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو اس پہلو کو واضح کیا کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا اسوہ ہیں، اور کس انداز سے اسوہ ہیں کہ اسلام کے بہت سارے احکامات تشنہ رہ جاتے اگر عصمت کے درجے پر فائز کوئی خاتون نظر نہ آتی. اسی لیے اگر مردوں میں ان معصومین علیہ السلام کو اسوہ قرار دیا ہے تو خواتین کے لیے بھی ایک اسوہ ہے ان مخصوص صفات میں. البتہ جناب فاطمہ صرف خواتین کے لیے اسوہ نہیں ہے، خود امام زمان علیہ السلام یہ فرما رہے کہ میرے لیے اسوہ ہیں. جو فاطمہ امام کے لیے اسوہ ہوں، اب اس فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا مقام سمجھیے کہ کیا وہ ایک درود پڑھنے مل کے محمد اللہ اللہ عجیب شخصیت ہے جناب زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہ کی. واقعاً ایسا بلند مقام ہے جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا کہ اگر دیکھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ خیر الخلق ہیں، وہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا احترام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا اکرام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کس انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احترام کرتے تھے؟ اپنی نشست سے اٹھے، آگے بڑھے، فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کو تھاما، ان کو بوسا دیا، اور جب کسی نے پوچھا یا رسول اللہ فاطمہ کے ہاتھوں کے آپ بوسے کیوں لیتے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے کہ میں محمد عربی جب جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ کے ہاتھوں کے بوسے لیتا ہوں. یعنی مقام آپ دیکھ رہے ہیں صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا کیا ہے. اپنے چھوٹے بچوں کے لیے اس بات کی وضاحت کروں کہ مثلا صدیقہ طاہرہ کا جو مقام ہے اس مقام کو مجھے اور آپ کو درک کرنا چاہیے. امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ سورۃ القدر میں جو بار بار ایک لیل کا ذکر آ رہا ہے یہ کون سی لیلہ ہے؟ لیلۃ القدر. سورۃ القدر کے اندر بار بار لیل کا ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو امام نے فرمایا اللیل ہی جدتنا فاطمہ، اس لیل سے مراد ہماری دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. یعنی قرآن کہہ رہا ہے ما ادراک ما لیلۃ القدر، اگر امام کے الفاظ میں بیان کیا جائے تو دنیا کو امام متوجہ کرے وما ادراک ما الفاطمہ، دنیا کو کیا معلوم ہے فاطمہ کا مقام کیا ہے؟ دنیا کہاں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ اس مقام تک، اس عظمت تک پہنچ سکتی ہے یا اس کو در کر سکتی ہے. کسی شاعر نے بہت خوبصورت اشعار قلم بند کیے ہیں، اور میں اکثر جب بی بی کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں تو یہ میرے ذہن میں آ جاتے ہیں، اور واقعاً خوبصورت ہے کہ زہرا سے تقابل تو بڑی بات ہے ناداں، زہرا سے تقابل تو بڑی بات ہے ناداں، تاریخ میں تو ہم سر فضا ہی دکھا دے. جس کی کنیز کا کوئی ثانی نہ ہو، خود اس فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کیا مقام ہوگا؟ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عرض کر رہا تھا کہ بچوں کے اذان کو قریب لانے کے لیے کہ کیا مقام ہے سیدہ کا، مثلا آپ فرض کریں آپ کی نظر میں کسی کا احترام مسلم ہو، ثابت شدہ ہو، آپ ابھی مثلا زیارتوں پر جائیں، نجف اشرف میں آغاز سیستانی سے ملاقات کے لیے جائیں یا ایران زیارتوں کے لیے جائیں، مقام معظم رہبری سے ملاقات کے لیے جائیں، اب ان کی شخصیت اگر کسی کی نظر میں مسلم ہے اور وہ احترام رکھتے ہوئے ان کی زیارت کے لیے جاتا ہے، جا کر دسبوسی کرے گا، ادب و احترام سے پہلو میں بیٹھ جائے گا، لیکن تصور کیجئے کہ آپ کسی شخصیت کا احترام لے کر دل میں گئے ہیں، جا کر اس کی مجلس میں، اس کی محفل میں بیٹھے ہیں، آپ نے دیکھا کہ وہ شخصیت جس کا احترام لے کر میں دل میں آیا تھا، کچھ دیر کے بعد کوئی اور شخصیت داخل مجلس ہوئی، یہ شخصیت اپنی جگہ سے اٹھ گئی، نہ صرف یہ کہ یہ اٹھے بلکہ آگے بڑھے، نہ صرف یہ کہ آگے بڑھے بلکہ ان کا ایسا استقبال کریں کہ جو قابل دید ہو، نہ صرف یہ کہ ایک فوق العادہ استقبال کریں بلکہ اپنی جگہ پر ان کو بٹھائیں اور خود پہلو میں بیٹھ جائیں۔ تو اب آنے والے کے لیے کہ جو ان کا احترام لے کر دل میں آیا تھا، اس آنے والے کا احترام کتنا ہوگا؟ یہ لوگ جو ان کا احترام لے کر آئے تھے، اب اگر یہ طرز عمل دیکھیں اس محترم کا، تو پھر ان کے لیے اس شخص کا کہ جو بعد میں مجلس میں آیا جس کا احترام اس شخصیت نے کیا ہے، تو اس کے احترام کا کیا عالم ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا، اور کل کی مجلس میں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منزلت پر ہیں کہ صرف اس لیے امور کو انجام نہیں دے رہے کہ بیٹی ہیں، توجہ رکھیے گا، صرف اس لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ کا اکرام نہیں کر رہے کہ بیٹی ہیں، اگر بیٹی کا اکرام ہوتا تو ہر باپ کے لیے مستحب ہوتا کہ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو، یہاں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل بتا رہا ہے کہ یہ فقط بیٹی کا احترام نہیں ہے بلکہ خدا چاہتا ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا اکرام کیا جائے، خدا چاہتا ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا اکرام کیا جائے، انداز کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام میں لوگ ان سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، یا کم سے کم یہ پیغام باہر جا رہا ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں بھی اس عمل کو انجام دے رہے ہیں، پیغام کس طرح سے باہر جا رہا ہے کہ رسول اللہ نہ صرف یہ کہ فاطمہ کے لیے کھڑے ہوئے، آگے بڑھے، فاطمہ کے ہاتھوں کو تھاما، بی بی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، جملات ارشاد فرمائے کہ میں جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں تو ان کے ہاتھوں کے بوسے لیا کرتا ہوں، اور پھر ہاتھ تھام کر اپنی جگہ پر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بٹھایا، خود جناب زہرا کے پہلو میں بیٹھے، خود جناب زہرا کے پہلو میں بیٹھے، یہ عجیب معاملات ہیں۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا منصب کے اعتبار سے نہ نبی ہیں نہ امام ہیں، نہ ہم ان کو نبی مانتے ہیں نہ امام مانتے ہیں، لیکن احترام ان کا ایسا ہے کہ رسالت مآب خیر الخلق خاتم الانبیاء بھی احترام کر رہے ہیں، امام بھی اپنے لیے اسوہ قرار دے رہے ہیں، حتیٰ اپنے لیے حجت خدا فاطمہ زہرا کو اپنے لیے حجت قرار دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، نحن حجت اللہ علیکم، ہم اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہیں، وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، اور ہماری دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہ کی طرف سے ہم پر حجت ہیں۔ یعنی مقام آپ دیکھ رہے ہیں سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کا کیا ہے، مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ اگر وہ حدیث قدسی کے جس کا ایک جملہ بار بار بیان کیا جاتا ہے، لولا کا لما خلقت الافلاق، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو اللہ افلاق کو خلق نہ کرتا، لولا علی لما خلقتک، علی نہ ہوتے تو اللہ آپ کو خلق نہ کرتا، ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو خلق نہ کرتا۔ یہاں پر یہ تصور مت کیجیے گا کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا مقام رسالت مآب سے بڑھایا جا رہا ہے، رسالت مآب سے مقام نہیں بڑھایا جا رہا ہے، یہاں مقصد کے اوپر توجہ ہے کہ حبیب آپ نہ ہوتے تو کائنات کو خلق کرنے کا فائدہ کیا تھا، یہ دین اسلام کس کے ذریعے آتا، علی نہ ہوتے تو دین کو بچانے والا کون ہوتا، بھائی غدیر کے میدان میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا تھا من کنت مولاہ فہذا علی المولا، تو اس کے بعد جبرائیل نے آ کر کہا تھا نا، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، کہ آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، یہ کس کی ولایت کی وجہ سے کفار مایوس ہو رہے ہیں، یہ تو چاہتے تھے کہ ادھر رسول اللہ کی آنکھیں بند ہو، ادھر کفر و ارتداد کو پلٹایا جائے،
لہذا اگر امیر المومنین کی ذات نہ ہوتی تو وجہ خلقت کائنات اور دین کا نفاذ و دین کا دین کی محافظت باقی نہ بچتی. اس لیے کہا لولا علی لما خلقتک. اور اگر فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو آپ بتائیے میں اور آپ کیا کہتے ہیں کہ دین کو کس نے بچایا؟ کربلا نے. اگر فاطمہ نہ ہوتی تو حسین ہوتے. حسین جیسا امام کسی اور کے شیر کو پی کر توانا ہو سکتا تھا؟ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے علاوہ البتہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا اقتصاص اور ہے, اور وہ اقتصاص یہ کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام عالم رضاعت میں بعض روایات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگشت کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان طاہرہ کو چوس چوس کر سیر ہوا کرتے تھے. لہذا اس خانوادے کا کمال یہ ہے کہ اس جیسا گھرانہ کہیں اور نہیں ملے گا. اور ہمارا کیونکہ مزاج یہ نہیں ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں, لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ بڑھا دیتے ہیں. ہمارے بچوں سے بھی اکثر سوال ہوتا ہے کہ آپ لوگ کچھ لوگوں کی شخصیت کو ان کی ذات کو بڑھا دیتے ہیں, مبالغہ کرتے ہیں. تو میرا جواب یہ ہے کہ جناب نہ ہم خود سے کسی کو بڑھاتے ہیں نہ ہم کسی کو گھٹاتے ہیں, ہم اس معاملے میں بڑے محتاط ہیں. ہم اسی کی شخصیت کو بیان کرتے ہیں جس کی شخصیت خداوند متعال کی نظر میں قابل توجہ ہے, جس کی شخصیت جس کا مقام خدا کی نگاہ میں. میں ایک جگہ پر بیان کر رہا تھا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ایک اور صلوات پر مثلا اب کچھ آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت جو کعبے میں ہوئی تھی اس کو بھی, اس حقیقت کو بھی اپنے تعصب کی نظر کیا جا رہا ہے. اور آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر یہ کلپس دیکھے ہوں گے کہ بیت اللہ میں کعبے میں بیٹھ کر مولود کعبہ کے بارے میں دروبئی کر رہا ہے بدبخت. یہ کیوں کر رہا ہے؟ حقائق پہ پردہ کیوں ڈالنا چاہ رہا ہے؟ کیونکہ فضیلت امیر المومنین کو چھپانا چاہ رہا ہے. لیکن میرا اور آپ کا عقیدہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کیا ہے؟ ولو فرضنا, صحیح ایک فضیلت ہے امیر المومنین علیہ السلام کی کہ ان کی ولادت کعبے میں ہوئی, لیکن فرض کر لیجئے اگر مولا علی کی ولادت کعبے میں نہ ہوتی تو علی اس فضیلت کے محتاج نہیں ہیں, علی پھر بھی علی ہی ہوتے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام علی ہوئی, یہ پوری ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے کہ جناب نہیں ہوئی. اگر ہمیں اپنی مرضی سے فضائل گڑنا آتے یا ہمارا یہ مزاج ہوتا تو ہم اپنے تمام معصومین کے لیے یہ کہتے کہ کعبے میں پیدا ہوئے. تمام کے لیے نہ کہنا بتا رہا ہے کہ جو ہوا ہے اسی کو بتایا جا رہا ہے. بھائی عظمت اہل بیت اطہار علی مسلم تو ہمارے نزدیک سب کے لیے مسکی مسلم ہے نا, 12 امام ہمارے لیے حجت ہیں. ان تمام ائمہ کے لیے ہم نے تو ان کو نہیں کہا مولود کعبہ, ہم نے رسالت معاق کے جن کی عظمت امیر المومنین سے زیادہ ہے ہم نے ان کو نہیں کہا مولود کعبہ. ہم نے علی ابن ابی طالب کو اس لیے کہا کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کعبے میں پیدا ہوئے. تو ہمارے مکتب کا مزاج یہ ہے کہ جو جس مقام پر ہے اسی مقام کو بیان کیا جائے, نہ بلا وجہ کسی کا مقام بڑھایا جائے نہ بلا وجہ کسی کا مقام گھٹایا جائے. لہذا جو ہے وہ اسی مقام کے اوپر, اور یہ مقامات خداوند متعال نے دیے ہیں. تو اب مقام صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کس بلندی پر ہے کہ امام بھی ان کا احترام کرے, رسول بھی ان کا احترام کرے, لیکن نہ نبی ہیں نہ امام ہیں. احترام کا عالم یہ ہے کہ نبی بھی کر رہے ہیں اور امام بھی کر رہے ہیں. شاید اسی لیے امام نے یہ کنایا استعمال کیا اللیلہ ہیا جدتنا فاطمہ, اس لیل سے مراد ہماری دادی فاطمہ زہرا ہے. جس طرح تم لیلۃ القدر کو نہیں سمجھ سکتے, تمہاری ظاہری نگاہیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ چند گھنٹوں پر مشتمل ایک رات ہے, لیکن اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ ہزار مہینوں کی راتوں سے افضل ہے. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ گویا 18 سال پر مشتمل ہے, لیکن یہ 18 سال تا صبح قیامت ایک ثقل رکھتے ہیں, وزن رکھتے ہیں, لہٰذا صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ بھی ہمارے لیے حجت ہیں، نہ صرف یہ کہ حجت ہیں، ہمارے امام کے فرمان کے مطابق اسوہ ہیں، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا اسوہ اتنا محکم ہے کہ جب کوئی ولایت کا ساتھ نہیں دے رہا تھا تو فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ امیر المومنین کے دفاع میں تن و تنہا کھڑی تھی۔ یہ تن و تنہا میں نے اس لیے کہا کہ ساتھ دینے والے دیگر اور تھے، لیکن فاطمہ جیسا ساتھ کسی نے ولایت کا نہیں دیا جیسے جناب زہرہ سلام اللہ علیہ نے دیا۔ تو اس اسوہ کو مجھے اور آپ کو در کرنا ہے کہ کیا اسوہ تھا صدیقہ طاہرہ کا۔ اگر انفاق کی بات کی جائے، بے درجہ عدم صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ انفاق کرتی ہوئی نظر آ رہی۔ اگر عبادات کی بات کی جائے تو لقب زہرہ اس لیے پڑا کہ جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو مدینہ منور ہو جایا کرتا تھا۔ اگر مسائل فقہ بیان کرنے کی بات کی جائے تو مدینہ کی خواتین بار بار آ کر پوچھ رہی ہیں، مشہور معروف واقعہ ہے کہ ایک عورت 10 مرتبہ آئی، آ کر بی بی سے مسئلہ پوچھا، بی بی نے جواب دیا، آخر میں شرمندہ ہوئی، کہنے لگی بی بی میں نے آپ کو زحمت دی۔ تو بی بی نے اس کی زحمت کو کیسے رفع کیا، کیسے اس کی شرمندگی کو دور کیا؟ کہا کہ دیکھو، اگر کسی مزدور کو ایک بار اٹھا کر ایک منزل پر لے جانا ہو اور اس کو اس بار کی اجرت 10 گنا زیادہ ملے تو کیا وہ اس بار کا وزن، اس کی تھکن محسوس کرے گا؟ کہا بی بی نہیں کرے گا۔ کہا بس تم لوگوں کو کیا معلوم کہ مسائل فقہ صحیح بیان کرنا کتنی جزا رکھتا ہے، کتنی جزا رکھتا ہے، یعنی آنے والی شرمندہ تھی۔ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا دستور ہے کہ اگر کوئی ان کے سامنے سوال کر رہا ہے، چاہے مادی چیزوں کا سوال ہو یا معنویات کا سوال ہو، تو وہ کبھی شرمندہ نہیں کیا کرتے، وہ اپنے در سے لوٹایا نہیں کرتے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو متوجہ کرتے ہوئے اس جانب ہم بھی سوال کر رہے ہیں کہ مولا، ہم بھی آپ کے در پر گدائی کے لیے اپنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، ہمیں آخرت میں اس مقام سے محروم نہ رکھیے گا کہ جس مقام سے آپ کی زیارت ہو، اور یہ جبھی ممکن ہے کہ جس مقام پر آپ ہو اسی مقام تک ہم غلامی کے لیے پہنچے۔ جناب فضہ سلام اللہ علیہ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا تھا، اے فضہ، آپ کے نزدیک جنت کیا ہے؟ تو فضہ نے جواب دیا کہ عبداللہ، کتنے سال رسول اللہ کے حضور میں گزارے؟ کہا اتنے سال گزارے۔ کہا رسول کی معرفت حاصل نہیں کی؟ فضہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، فضہ سے جنت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ فضہ جب صبح اٹھتی ہے تو جوانان جنت کے سردار فضہ کو سلام کرتے ہیں، جوانان جنت کے سردار فضہ کو سلام کرتے ہیں، فضہ سے جنت کا پوچھتے ہیں۔ سیدہ نساء العالمین فضہ کو صبح اٹھنے کے بعد سلام کیا کرتی ہیں، دستور اہل بیت کا۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا طرز عمل یہ نہیں تھا کہ اگر گھر کی کنیز ہے تو ہم سلام کیوں کریں، وہاں نیکیوں میں سبقت لے جانے والے تھے۔ حدیث قصہ میں آپ نے سنا ہے کہ ہر ایک شخص جو گھر میں آ رہا ہے، دق الباب ہوتے ہی سب سے پہلے سلام کیا جا رہا ہے، پھر بہترین انداز سے جواب دیا جا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں مل کے، محمد و آل محمد۔ بس جناب صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہا، وہ معظمہ، وہ شخصیت، وہ ذات کہ جس کو امام زمان علیہ السلام نے اپنے لیے اسوہ قرار دیا۔ بس یہ ذہن میں رہے کہ اسوہ چاہے فاطمہ زہرہ ہوں، یا آگے اور کچھ روایات آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی جہاں تک خداوند متعال نے توفیق دی، دیگر معصومین علیہ السلام، در حقیقت اسوہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، حقیقت محمدیہ، حقیقت نور محمدی، اس کو در کرنا ضروری ہے۔ اور میں اپنے ان دوستوں سے، ان بھائیوں سے اور ان بچوں سے خصوصی طور پر تاکید کروں گا کہ ان کو اسوہ سمجھتے ہوئے ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے واقعاً بہت مشکلات ہیں، اس راہ میں صعوبتیں ہیں، مشکلات ہیں، سختیاں ہیں، لیکن اگر ان سے توسل کیا جائے تو بڑی سے بڑی سختی حل ہو سکتی ہے، جب ان سے توسل کیا جائے تو بڑی سے بڑی مصیبت حل ہو سکتی ہے۔ لہذا اگر اس راہ میں کوئی سختی آئے بھی تو بھی ان سے توسل کر کے مسئلے کو حل کریں۔ یہ میرے اور آپ کے سامنے واضح، ہم اپنی روزانہ کی زندگی کے اندر اس عمل کو انجام دیتے ہیں، جیسے یہ قدم لڑکھڑاتے ہیں منہ سے کیا نکلتا ہے، یا علی ادرکنی، جب دین کی راہ میں قدم لڑکھڑانے لگیں تو میں اور آپ اگر یا علی ادرکنی کہیں تو واقعی مولا علی بچائیں گے، وہ بچائیں گے آ کر۔ وہ صرف ایسا تھوڑی کہ ہمیں اس مادی دنیا میں ہمارے مددگار ہیں، مانوی دنیا میں بھی کوئی سیر و سلوک کی اس منزل پر نہیں پہنچ سکتا
جب تک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے متوسل نہ ہو، جب تک امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی خاک روبی نہ کرے، جب تک امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے فیض حاصل نہ کرے۔ یہاں پر آپ کے سامنے خصوصاً وہ برادران جو سوشل میڈیا کے اوپر اپنا ٹائم گزارتے ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ان بچوں کے لیے، ان جوانوں کے لیے ضرور کوئی پیغام دوں کہ جو اپنا وقت اس کے اوپر صرف کرتے ہیں، تو آپ کے وقت کے اندر ایسا نہ ہو کہ صرف تفریحی تفریح ہو، اس کے اندر کوئی نہ کوئی پروڈکٹیویٹی ضرور ہونی چاہیے۔ اور اس میں مجھے اور آپ کو اس جانب توجہ رکھنی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں جس طرف لے جایا جا رہا ہے ہم اسی طرف جا رہے ہیں، اس بارے میں بہت توجہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور اختلافی باتوں سے بہت زیادہ پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ البتہ انحراف کے اوپر خاموش ہونا خود ایک ظلم ہے۔ اگر آپ انحراف دیکھیں تو اس کی اصلاح کی کوشش کریں، کیونکہ انحراف کی اصلاح ضروری ہے۔ اصلاح جب ہی ہو سکتی ہے کہ جب آپ اصلاح کے فن سے واقف ہوں گے۔ اصلاح کرنا کار انبیاء ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہم سب کے اوپر فریضہ ہے، لیکن تبلیغ کرنا، اصلاح کرنا معاشرے کی، یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے۔ امر بالمعروف کے ان مراتب کو سمجھتے ہوئے جو تین درجات بیان کیے ہیں فقہاء نے، ضروری ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا جائے۔ ضروری نہیں کہ صرف امامہ رکھنے والے امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں، یا مجلس پڑھنے والے امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں۔ ہر ایک شخص مکلف ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے، لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جس چیز کا امر کر رہا ہے اس کے معروف ہونے کو پہچاننا ہے، اور جس چیز کی نہیں کر رہا ہے اس کے منکر ہونے کو پہچاننا ہے۔ یہ پہچان ضروری ہے، ورنہ پہچان نہ ہو تو مبادہ یہ نہ ہو کہ جس پہ امر کرنا ہے وہاں پر نہیں کرے، جہاں نہیں کرنا ہے وہاں پر امر کرے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا آخری دور کے لیے کہ کیا بری حالت ہوگی، کہ جب اس امت کے لوگ برائیوں کی ایک دوسرے کو تلقین کریں گے، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، اور نیکیوں سے ایک دوسرے کو روکیں گے۔ یہ اصحاب رسول کے لیے بڑا تعجبہ آور تھا کہ یا رسول اللہ ایسا زمانہ آئے گا؟ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کہا ہاں ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ برائیوں کا حکم دیں گے اور نیکیوں سے روکیں گے۔ کم و بیش ہمارا زمانہ آ چکا ہے، تقریباً ایسا ہی زمانہ آ چکا ہے۔ تو جو برادران سوشل میڈیا کے اوپر اپنا وقت دے رہے ہیں، وہ توجہ کے ساتھ فتنے کی بھیخ کنی کریں۔ اس دور میں سب سے اہم کام یہ ہے۔ اچھا، فتنے کی بھیخ کنی کیسے ہوگی، کیسے اس کے فتنے کی جڑ کو اکھاڑا جائے گا؟ بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کچھ، اب تو خیر سال ہو گئے اس واقعے کو، کچھ دوستان بحث کر رہے تھے اس گروپ کے اوپر، خاص و عام سب جمع تھے، اور بحث ہو رہی تھی کہ رسول اللہ کی بیٹی ایک تھیں یا چار تھیں۔ کتنا حساس موضوع ہے، کچھ لوگ قائل ہیں کہ چار تھیں، کچھ قائل ہیں ایک۔ اب جو قائل ہیں ایک تھیں، انہوں نے کہا ایک تھیں، کہنے کے بعد ان کے پاس دلیل نہیں تھی کہ کیوں ایک تھیں۔ جو کہہ رہے تھے چار تھیں، وہ اس پہ ڈٹے ہوئے تھے کہ چار تھیں، ان کے پاس بھی دلیل نہیں تھی کہ چار تھیں تو کیوں تھیں۔ یعنی کسی نے بھی اپنے ایفرٹس کے ساتھ، اپنی جد و جہد کے ساتھ، اپنی محنت کے ساتھ کتابوں کو کھولنے کی زحمت نہیں کی، مطالعے کی زحمت نہیں کی، بس وہی سنی سنائی باتوں کو سب آگے دہرا رہے تھے، اور نہج یہاں تک پہنچی کہ آپس میں ایک دوسرے پہ نفرین کرنے لگے۔ جو کہہ رہے ہیں چار وہ ایک والوں پہ نفرین، جو کہہ رہے ہیں ایک وہ چار والوں پہ نفرین۔ جب معاملہ بہت بڑا تو میں نے نیچے ایک پیغام بھیجا، اور میں نے نیچے ایک پیغام دیا کہ بھائی ایک تھیں یا چار، ایک تھیں یا چار، اہم یہ موضوع ہے، یا اہم یہ ہے کہ ان اگر چار بھی تھی تو ان میں سے بافضیلت کون سی تھی۔ بھائی آپ یہ بتائیے کہ رسول اللہ کس کے لیے اپنی جگہ سے بلند ہوتے تھے، رسول اللہ کس کے لیے آگے بڑھ کر ہاتھوں کو تھاما کرتے تھے، رسول اللہ کس کے ہاتھوں کو چوم کر کہتے تھے کہ میں جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتا ہوں، رسول جب سفر پر جاتے تھے تو سب سے آخر میں کس کے گھر کی زیارت کرتے تھے، جب سفر سے پلٹتے تھے تو سب سے پہلے کس کے گھر میں آتے تھے، رسول نے دوش پر کس کے بچوں کو سوار کیا، فتح مکہ کے موقع پر رسول نے اپنے شانوں پر کس کے شوہر کو بلند کیا۔ مطلب کوئی نظر نہیں آئے گا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ، چادر کے نیچے کس کو رسول نے بلایا،
मुबाला के मैदान में रसूल किसको लेकर गए, तो जो फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा कोई दिखाई नहीं देगा, उसके बाद बिल्कुल सन्नाटा छा गया। यानी बाज दफा हमें मौजू से हटाकर गैर चीजों के अंदर इतना उलझा दिया जाता है कि हम असल हदफ से दूर हो जाएं, असल हदफ को ना पहचान पाए। अपने असल हदफ के ऊपर निगाह होनी चाहिए, तवज्जो होनी चाहिए। आपको और मेरा असल हदफ यह हो कि दीन आगे बढ़े, और दीन के लिए जो भी जराए इख्तियार किए जाए, जो भी जरिए इख्तियार किए जाए, वो मुबाह हो, कम से कम मुबाह हो। गलत रास्ते से दीन आगे नहीं बढ़ सकता। मैं कोई गलत बात बयान करूं और उसके बाद फजीलत अहले बैत को साबित करूं, तो यह फजीलत साबित करना नहीं होगी, ये उनकी शान में तनकीज होगी, ये उनकी शान को घटाने के मुतरादिफ होगा। तो इस दौर में मुझे और आपको खास तौर पर अहले बैत अतहर अलैहिस्सलाम की अजमत के हवाले से जरूर बेजरूर कुछ ना कुछ मुतालिया करना है, और ये ऐसी मजालिस में कि जहां चंद बिरादरान मौजूद हों, वहां पर मैं ऐसे मौजूदात को इसलिए लेकर आता हूं कि बिल आखिर इस तरीके की गुफ्तगू अगर यहां नहीं होगी तो फिर कहां होगी। किसी ना किसी किताब से आप लोगों को मुंसलिक रहना जरूरी है, क्योंकि मसला तशय्यो का सिर्फ गुलफ नहीं है। हम ना गुलफ के कायल हैं ना तकसीर के कायल हैं, लिहाजा गुलफ से भी बचना है और तकसीर से भी बचना है। वो राह जो अहले बैत अतहर अलैहिस्सलाम ने दी है, उस राह पर साबित कदम रहना है। यह कब मुमकिन हो पाएगा? कि जब अहले बैत अतहर अलैहिस्सलाम की तालीमात को उनसे समझेंगे, उनके फजाइल को उनके दर से लेंगे। और इसी तरीके से सादा जहनों को तब्दील करने के लिए लोग सही कोशिश करते हैं। मसलन आप किसी इस्लाह की बात कर दीजिए, आप इस्लाह की बात करें, मसलन आप मुझसे कहें, फर्ज करें मेरे अमामे के ऊपर अगर कोई धागा लगा हुआ हो सफ़ेद रंग का जो आपको दूर से नज़र आ रहा हो, आपके मौलाना साहब ये धागा हटा लें। अगर मैं इसके जवाब में कहूँ अरे अमामे की तौहीन कर दी आपने, आपकी जुर्रत कैसे हुई है कहने की कि अमामे से धागा हटा लें, तो इसका मकसद है कि मेरे पास दलील नहीं है। इस्लाह जहां पर हो और सामने मुकद्दसात को लाया जाए तो यह काम खारजियों वाला है, शियों वाला नहीं। क्योंकि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इस्लाह के लिए जंग कर रहे थे, कुछ लोग अमीरुल मोमिनीन को तकद्दस का दर्ज दे रहे थे, ये आली मेजों पर कुरान है, ये अंदाज खारजियों वाला है। इस्लाह बहरहाल मुझे और आपको अपनी करनी है, हम में से कोई मासूम नहीं है, और इस्लाह करनी है, और चूंकि हम में से कोई मासूम नहीं है लिहाजा हमारे बहुत सारे उमूर, बहुत सारी बातें, बहुत सारे काम, उसके अंदर इस्लाह की जरूरत है। मिन जुमला हमारी नमाजों में इस्लाह की जरूरत है। मगर मासूम ने ऐसे ही फरमा दिया था कि मोमिन के दो दिन, अगर दो दिन की नमाजें यकसान हो तो वह खसारे में, यानी मालूम हो कि मुसलसल इर्तिका के मनाजिल को तय करना है। तो क्या आजाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में कोई इर्तिका नहीं होनी चाहिए? भाई नमाज में इर्तिका की जरूरत है कि जिसका फॉर्मेट बिल्कुल आपके सामने वाजे है, बयन है, बता दिया गया ये मुहर्रमात हैं, ये मुब्तलात हैं, ये वाजिबात हैं, ये मुस्तहबात हैं, ये मकरूहात हैं, उसमें भी मुझे और आपको इतनी तवज्जो रखने की जरूरत है कि तादम मर्द मैं इस जानिब मुतवज्जे रहूं कि ऐसा ना हो कि फजर की नमाज जैसी जोहर की हो, जोहर की जैसी असर की हो, और अगर नहीं करता तो मैं अपने नफ्स पर ज़ुल्म कर रहा हूं। हम में से बहुत से लोग नहीं तवज्जो देते, वाकई हमारे तो सारे ख्यालात ही नमाज के दौरान आते हैं। लिहाजा जब सारे ख्यालात नमाज के दौरान आ रहे हैं तो कुरान कह रहा है इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाय वल मुनकर, नमाज बुराइयों और बेहयाइयों से रोकती है, नमाज भी पढ़ रहे और उसके फवाइद भी हासिल नहीं हो रहे, तो नमाज का कसूर नहीं है, मेरे पढ़ने के अंदाज का कसूर है। इसी तरीके से अगर मैं और आप करबलाए मानवी के करीब नहीं हो पा रहे फर्श अज़ा के जरिए, कि जिसके लिए अब बहुत मौाक़े हैं, अब इतने मौाक़े हैं, अभी कुछ बरादरान ने बताया यहाँ मौजूद भी हैं, खुदावंद मुताल साथ खैरियत सफ़र तमाम करे। पहले करबला जाना एक ख्वाब होता था, कितने बुजुर्ग ये अरमान लेकर दिल में चले गए, कितने बुजुर्ग, कितनी बुजुर्ग खवातीन आप देखिएगा अपने खानदान में जाकर पूछिएगा, नानियाँ दादियाँ और उससे ऊपर नमाजों के बाद अशार पढ़ते हुए नजर आते थे कि चश्मों से चल के चूम लूँ तुर्बत हुसैन की, या रब अता हो मुझको ज़ियारत हुसैन की, बार बार ये कहकर बुजुर्गान रोते थे। अब गोद के बच्चे भी करबला की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं,
ہماری دادی کا انتقال میری ولادت سے پہلے ہوئے، ان کی قبر پر لکھا ہوا ہے زائرہ سبت رسول ثقلین، کتنا بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا، حج کیا ہوا تھا، عمرہ کیا ہوا تھا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا ثواب کتنا بلند، زائرہ سبت رسول ثقلین. اب ایک ایک فرد ملت کا آہستہ آہستہ ظاہر بنتا چلا جا رہا ہے، یہ جو کروڑوں افراد نجف سے کربلا کی جانب جا رہے ہیں، ان کروڑوں افراد سے دشمن اتنا خائف ہے، اتنا خائف ہے کہ دشمن کی رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں جب اربعین کے لیے لوگ جانا شروع کرتے ہیں. معصوم نے کب کہا تھا کہ مومن کی علامت ہے کہ اربعین کی زیارت کرے؟ آج وہ محقق ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو دشمن کی رات کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں. طرح طرح کی پابندیاں، طرح طرح سے لوگوں کو دور کرنا، لیکن عشق حسین ابن علی ہے کہ لوگ دور نہیں ہو رہے اور والہانہ طریقے سے نزدیک جا رہے ہیں. لیکن ہمیں اپنے ویژن کو، اپنی دید کو درست کرنا ہوگا. وہ درست کیا کرنا ہوگا کہ جب ہم زیارت کر کے آتے ہیں تو ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب آپ زیارت کر کے آئے، کیسی ہوئی زیارت؟ ہم کہتے ہیں جناب پوچھئے نہیں، اس زیارت کا کیا کہنا، کیسی خدمت کی گئی ہے زائرین کی، کیسی خدمت کی جاتی ہے. ہم بتا دیں کہ جناب پیر تھک گئے تو لوگ پیر دبانے کے لیے موجود، لباس گرد آلود ہو گیا تو لوگ کپڑے دھونے کے لیے موجود، یہ سب ہوتا ہے نا. جوتوں پر غبار آ گیا تو علماء بڑے بڑے امامے سر پر لگائے، ہاتھوں میں دستانے پہنے جوتوں کو پالش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بھوک لگی کھانا حاضر، پیاس لگی پانی حاضر، کس کے لیے؟ 1400 سال پہلے جو بھوکا اور پیاسا شہید ہو گیا، کس کے نام پر یہ خدمت کی جا رہی ہے؟ جس کی بچی کو تماچے لگائے گئے تھے اس کے ظاہر کا یہ احترام، حق ہے ظاہر کا احترام ہو. لیکن یہ میری اور آپ کی دید ہے کہ جب ہم دیکھ کر آتے ہیں نا تو ہم بیان کرتے ہیں کہ بہترین غذا ملی، بہترین آرام ملا، تھک گئے تھے تو پیر دبانے والے موجود، آسائشیں موجود، لوگ ہاتھ پکڑ پکڑ کے گھروں میں لے کے جا رہے ہیں کہ ہمارے گھر بیٹھ کر کھانا کھا لیجیے. عزیزان محترم، یہ میری اور آپ کی دید ہے. جو قوم یہ کام کر رہی ہے بہت احسن کام انجام دے رہی ہے، خداوند متعال ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. لیکن یہ میری اور آپ کی دید ہے، میرا اور آپ کا ویژن. ہماری نظر یہ کہتی ہے کہ جناب ہماری خدمت ہو رہی ہے، دشمن اس کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ دشمن اس خدمت کو، اس اربعین کی واک کو، اس نجف سے کربلا جانے کو کہ لبنان کا شیعہ ہو، ایران کا شیعہ ہو، ہندوستان کا شیعہ ہو، پاکستان کا شیعہ ہو، دنیا کے کسی منطقے سے کوئی شیعہ آیا ہو، لاکھ اختلاف ہم نے ان کے درمیان پیدا کرنا چاہا لیکن اربعین کے آج دن آ کر سارے اختلافات ختم. اب ان کی ابتدا علی کا روزہ ہے، ان کی انتہا حسین کا روزہ ہے، اور یہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو وہ دن دور نہیں کہ یہ حسین کے روزے سے خیمہ امام زمان میں پہنچیں گے، وہ دن دور نہیں ہے. دنیا کیسے دیکھ رہی ہے؟ عرض کی آپ کے سامنے، میری اور آپ کی دید ایک ہے. دشمن کی نظر کیا ہے؟ 1400 سال پہلے جو امام شہید ہوا تھا اس کے نام پر کروڑوں افراد جمع ہو جاتے ہیں، تو ان کے وقت کا امام بلائے تو کتنے آئیں گے؟ آپ نے فرق دیکھا؟ میری نظر میں، ہماری نظر میں اور ہمارے دشمن کی نظر میں، ہم وسائل کی طرف توجہ کیے ہوئے ہیں. عزیزان محترم، اتنا محکم ارادہ ہو کہ اگر یہ وسائل نہ بھی ہو تو بھی حسین کی زیارت کو نہیں چھوڑیں گے. اور اس سال کا جو آپ کو شعار دیا گیا ہے وہ شعار ہی ہے ما ترک تو کا یا حسین. اے حسین ابن علی، ہم آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم آپ کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور واقعی جن لوگوں نے، کل کی مجلس میں میں نے کہا تھا کہ صحیح عزاداری کے لیے میں نے کوئی قربانی نہیں دی، واقعی نہیں دی، ایک پتھر بھی تو نہیں کھایا عزاداری کی راہ میں، ایک دن کی اسارت بھی تو برداشت نہیں کی عزاداری کی راہ میں، کسی ایک کا کوئی ترش جملہ تک نہیں پہنچا عزاداری کی راہ میں، تو ہم نے کیا دیا عزاداری کے لیے؟ میں اپنی بات کروں، آپ کا مجھے نہیں پتا، لیکن اسی شہر میں کچھ مائیں ہیں جنہوں نے اپنے چاروں بیٹوں کو اس لیے قربان کر دیا کہ گھر پر عالم لگا تھا، گھر کے اندر داخل ہو کر. 90s کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جو بچے بعد میں پیدا ہوئے ہیں بزرگان تو جانتے ہوں. چاروں بیٹوں کو اس لیے قتل کر دیا، گھر پر جناب عباس علمدار علیہ السلام کا عالم تھا. اب اس ماں سے کوئی عزداری کی اہمیت پوچھے، اس ماں سے کوئی پوچھے کہ اس عزداری کے لیے اس نے کیا دیا ہے، हमने कुछ नहीं दिया, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि हम इसकी कदर ना जानें। इसकी कदर हमें उन लोगों की तरह जाननी होगी जिन्होंने इस आज़ादारी के लिए कुछ दिया है। और जो आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, जो भी आइम्मे मासूमीन के लिए कोई मुख्तसर काम भी करता है ना, यकीन जानिए कुरान की आयत हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, क्या नेकी का सिला नेकी के अलावा कुछ है? यकीन जानिए अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम पलट कर ऐसी जजा देते हैं, ऐसी जजा दिलवाते हैं कि जिसको मैं और आप गुमान नहीं कर सकते, जिसको मैं और आप गुमान नहीं कर सकते। बस ये फर्श अज़ाए हुसैन क्या आज मुतवक्किल बाकी है? मिट गया, कब्र में मैयत भी सड़ गई होगी, खाक में मिल गई होगी, लेकिन वो मोमिना जिसका नाम नासरा बयान किया है, कहाँ बादशाह, उसको लोग मलामत कर रहे हैं, कहाँ वो एक फ़कीर औरत कि जिसका नाम नासरा था और हक़ नुसरत उसने अदा किया ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की राह में, अपनी औलाद को, बेवा थी, अपनी औलाद को भी इस राह में कुर्बान होते हुए देख लिया। अतः मुतवक्किल के जल्लादों ने जब उस बच्चे का सर काटा है और ये करबला जाने लगी तो इससे कहा करबला क्यों जा रही हो, तो इसको जला लाया। इस औरत ने कहा कि तुमने ही तो कहा था कि अगर हुसैन की ज़ियारत करनी है तो कुर्बानी देनी होगी, तुमने जबरन मेरे बच्चे का गला काट दिया ना, अब तो मैं हुसैन की ज़ियारत के लिए जाऊँगा, ऐसे नहीं जाऊँगी। तारीख लिखती है कि इस बच्चे के सीने पर कदम रखवा कर माँ को आगे बढ़वाया है, तो बच्चे के लाशे पर माँ ने कदम रखा है और इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए। आज मैं और आप कितनी आसाइशों से जाते हैं, हमसे तो ये बर्दाश्त नहीं होता कि अगर 8 दिन 10 दिन करबला मौला में हैं तो अच्छी ग़िज़ा ना खाएं। हम तो इस पर एतराज़ ज़बान पर आ जाता है कि कब तक दाल खाते रहें, कब तक ये सादी ग़िज़ाएँ खाएं। अज़ीज़ जान मोहतरम, करबला अच्छी ग़िज़ाएँ खाने वाली जगह नहीं है, करबला खुशबू लगाने वाली जगह नहीं है, करबला वाहिद हरम है करबला मौला। हर इमाम की ज़ियारत के लिए कि इंसान मुअत्तर होकर जाए इस्तेहबाब, सईद शोहदा की ज़ियारत के लिए इस्तेहबाब नहीं है कि मुअत्तर होकर जाए। एक तरफ आब फुरात से गुसल का हुक्म है तो दूसरी तरफ है गुबार आलूद लिबास के साथ हरम में जाओ। बस अज़ीज़ान मोहतरम, वो हुसैन इब्न अली के जिनकी ज़ियारत और जिनकी ज़ियारत की शान ये हो कि ज़ायर की कब्र पर अगर वो मर जाए ज़ियारत के बाद तो उसकी कब्र पर मलाइका तसुब क़यामत इस्तग़फ़ार करें, उस हुसैन इब्न अली का मकाम क्या होगा? उलमा ने बयान किया है वाक़ियात को, और जब ज़ियारत के लिए जाएँ तो हदफ भी छोटा रख कर ना जाएँ, हदफ भी बुलंद रखें। दुआओं में है कि अल्लाहुम अर्ज़ुक़ना, दुआओं में हम पढ़ते हैं अल्लाहुम अर्ज़ुक़ना फ़िद दुनिया ज़ियारत अल हुसैन, ऐ अल्लाह मुझे हुसैन की ज़ियारत नसीब फरमा। इसमें हरम हुसैन नाम नहीं, इसमें इमाम हुसैन की जाली को देखकर मुतमईन ना हो जाएं। ये तो लुत्फ़ है उनका कि उन्होंने अपनी कब्र की ज़ियारत को अपनी ज़ियारत के बराबर करार दिया है, लेकिन मेरा और आपका हदफ सईद शोहदा हों, सिर्फ सुनहरा गुंबद ना हो, सिर्फ हरम के दर दीवार ना हो, बल्कि ज़ात हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरा और आपका हो। और लोगों ने की है ज़ियारत, आपके इसी पाकिस्तान के एक मोमिन का जिक्र है, पारा चिनार का रहने वाला था, अब तो बहुत ज़ियारत के लिए आसानियाँ हैं आसाइशें हैं। ये बंदा मोमिन उस वक्त के जिस वक्त ये आसाइशें नहीं थी, जिस वक्त ये सबीलें नहीं थी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के लिए निकला पापयादा फुरात वाले रास्ते से होता हुआ, उलमा उसी रास्ते में मशी किया करते थे। कुछ अफराद के जो मुलाकात बा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से मुलाकात के वाक़ियात हैं वो भी उसी रास्ते के हवाले से हैं, जो फुरात थोड़ा सा तवील रास्ता है वो, लेकिन बहरहाल उसकी तवालत और इसका इख्तिसार मेरी और आपकी तवज्जो इस पर ना हो, बल्कि तवज्जो इस पर हो कि मेरा इमाम किससे राज़ी है। अगर इमाम राज़ी हो गए ना, यकीन जानिए मैं और आप उसी मुख्तसर रास्ते पर चल रहे हो तो इमाम से मुलाकात होगी। तो बयान किया ये शख्स ज़ियारत के लिए चला, जब हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में पहुंचा, लिबास गर्दालूद था, پسینے سے شرابور تھا. دو طالب علم بیٹھے ہوئے وہاں مباحثہ کر رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص امام حسین کے حرم میں داخل ہوا ہے بھی پاکستان کا, یہ بھی غالباً پاکستانی تھے. کہا کہ اس کو اس انداز سے تو حرم امام حسین میں نہیں آنا چاہیے تھا. آ گیا امام حسین کے حرم میں, لباس گردہ آلود, پسینے سے شراب ہو. خیر اپنے مباحثے میں دوبارہ منہمک ہوئے. کچھ دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اس نے اپنی جیب سے ایک روٹی نکالی, قبا کی جیب سے اپنی جیب سے ایک روٹی نکالی اور اس کو زری کے اندر ڈال دیا. یہ کیسے افعال و اعمال انجام دے رہا ہے. کچھ دیر کے بعد اس نے اپنے قدم اوپر کرنا شروع کیا, اپنے پیر کو اوپر بڑھانا شروع کیا. اب ان سے برداشت نہیں, انہوں نے جا کر اس کا شانہ پکڑا, اس کو دور کیا. تمہیں نہیں معلوم کس کی ذریعے ہے یہ, تمہیں نہیں پتا اس کے آداب کیا ہیں. یہ وہ حسین ابن علی ہیں کہ جو رسول اللہ کے دوش پر سوار ہوئے تھے. اب یہاں اپنے الفاظ میں کہ امام حسین کی عظمت کو بیان کیا انہوں نے. کہا کہ میں نے کیا کیا ہے. کہا تم بے احترامی کر رہے ہو. کہا میں نے کون سی بے احترامی کی ہے, مجھ سے جو آقا کہہ رہے ہیں میں وہ انجام دے رہا ہوں, میں اپنی مرضی سے تھوڑی کچھ کر رہا ہوں. کہا کیا مطلب جو آقا کہہ رہے تم وہ کر رہے ہو. کہا کہ جب میں سفر کر کے آیا تو میں نے کہا مولا کو سلام کر لوں, اور چاہا کہ زری کے باہر سے سلام کروں, جس حجرے میں زری ہے اس سے باہر کھڑے ہو کے سلام کروں, کیونکہ میرا لباس گرد آلود تھا. لیکن مجھ سے میرے مولا نے کہا اتنی دور سے ہماری محبت میں چل کر آ رہے ہو, باہر سے باہر چلے جاؤ گے, ہماری خدمت میں نہیں آؤ گے. میں اندر آ گیا. مولا نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے میری راہ میں اتنا طویل سفر کیا ہے, راستے میں کچھ کھایا؟ یہ حسین ابن علی ہیں, یہ کریمی ہیں حسین ہیں. عزیزان محترم یہ واقعاً کریمی ہیں امام حسین کی. کہا کہ تم نے راستے میں کچھ کھایا؟ کہا مولا راستے میں کچھ روٹیاں لے کر چلا تھا, اب تو وہ سوکھ چکی ہیں, وہی کھاتا ہوا آیا ہوں. کہا ان میں سے کچھ بچا ہے, بے عنوان تبرک ہمیں دو. اس نے جیب سے وہ روٹی کا ٹکڑا نکالا جو ان کو لگ رہا تھا کہ ٹکڑا نکال کر زری میں ڈالا ہے, کیونکہ ان کو وہ ہاتھ نہیں دکھائی دے رہا تھا کہ جس ہاتھ میں یہ ٹکڑا جا رہا تھا. کہا کہ میں نے زری کے اندر وہ روٹی کا ٹکڑا کھا, یہ قدم کیوں اٹھا رہے تھے؟ کہا کہ میرے مولا نے مجھ سے کہا کہ تمہارے پیروں میں چالے میری محبت میں پڑے, لاؤ ہم ان کا مداوا کریں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میرے اور آپ کے کسی بھی عمل کے محتاج نہیں ہیں, لیکن یہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا لطف ہے کہ ہم اگر مختصر عمل بھی کریں تو وہ اس کی جزا اتنی بڑی دلوائیں. واقعی میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کیا ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے بارے میں توجہ رکھتا ہے. میں اپنے بارے میں بات کروں کہ کیا واقعی یہ اوقات, یہ حیثیت ہے کہ فرش عزائے حسین ابن علی پر آ سکوں, چہ جائے کہ ممبر پر بیٹھ کر مصائب حسین پڑھنا, یہ عطا انہی کی جانب سے ہمیں ملی ہے. واقعی کیا ہم اس فرش پر, ہم اپنی زندگیوں کو اگر ٹٹولیں تو اپنی زندگی میں کہاں ہم اس قابل تھے کہ اس فرش پر آ کر بیٹھ سکتے. یہ فرش جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. کل کبریت احمر کی ایک روایت آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ اس فرش پر ملائکہ اپنے پر بچھاتے ہیں, اور عزاداروں کی عزاداری کی وہ خوشبو جو ملائکہ اپنے پروں میں لے کر جاتے ہیں, تو دوسرے ملائکہ فرمائش کرتے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو, ہمیں اس مقام پر لے کر چلو. عزیزان محترم حسین کی کرم نوازی ہے, امام حسین علیہ السلام کا لطف ہے. آج بھی امام حسین نے حور بنانا نہیں چھوڑے ہیں, آج بھی امام حسین علیہ السلام حور تیار کر رہے ہیں. اس فرش عزا پر آنے والا اگر حور بن جائے تو واقعی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لطف میں کوئی کمی نہیں. مولا میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں آپ کے اسوہ کو اس انداز سے نہیں سمجھ پا رہا جس انداز سے مجھے سمجھنا ہے. یہ صلاحیت آپ ہی دیں گے کہ اس اسوہ کو سمجھ سکوں. کیوں؟ اس لیے کہ اس اسوہ کو بیان کرنے کے لیے امام حسین کی 4 سالہ بچی نے بھی تماچے کھائے. اس اسوہ حسینی کو بیان کرنے کے لیے امام حسین کی 4 سالہ بچی, آج ایک روایت کے مطابق شب شہادت ہے, چند جملے سن لیجئے, اس بچی نے تماچے کھائے. اور کیسے تماچے کھائے؟ اتنے تماچے کھائے کہ رخسار نیلے ہو گئے, رخسار نیلے ہو گئے. سر شام زندان میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں, بھیا یہ پرندے سر شام کہاں جاتے ہیں؟ کہا میری بہن یہ پرندے سر شام اپنے اپنے آشیانوں میں جاتے ہیں. کہا بھیا میں کب اپنے وطن جاؤں گی؟ امام سجاد خاموش ہو جاتے ہیں, جانتے ہیں کہ سب وطن جائیں گے مگر تو اسی زندان میں دفن ہوگی, تو اسی زندان میں دفن ہوگی. ایک شب آئی, بچی نے خواب دیکھا, امام حسین علیہ السلام آئے ہیں بچی کو لینے کے لیے. اور مولا خواب میں فرما رہے ہیں کہ اے میری بیٹی تم نے بہت مصیبتیں برداشت کی، ہم تمہیں لینے آئے ہیں. بچی کی آنکھیں کھلیں، جیسے ہی آنکھیں کھلیں بچی نے باپ کو نہ پایا، فریاد کرنا شروع کی، میرا بابا مجھے لینے آیا تھا، مجھے بابا کے ساتھ جانا ہے، جو انداز ہو بچوں کا. فریاد کر رہی تھی، اتنا روئی اتنا روئی، بیبیوں نے چپ کروانا چاہا مگر خاموش نہ ہوئی، اتنا روئی کہ اس کے گریے کی وجہ سے گویا زندان میں ایک مجلس برپا ہو گئی، ہر بیبی رونے لگی. بیبیوں نے جب بلند آواز سے گریہ کرنا شروع کیا نا، تو ان کے رونے کی صدائیں یزید کے کانوں سے ٹکرائیں. یزید نے کہا کیا وہ بچی مر گئی جو روز اپنے باپ کو رویا کرتی تھی؟ کہا امیر وہ بچی مری نہیں ہے، اس نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا ہے. عجیب تشفی کا انتظام کیا گیا، تشت منگوایا گیا، سر حسین کو رکھا گیا، اس پر خان پوش کو ڈھک دیا. اب جو عبارت لکھی ہے نا تواریخ میں، وہ عبارت یہ ہے کہ بچی نے جب زندان میں یہ تشت آتے ہوئے دیکھا تو ایک جملہ کہا، شاید مدینے میں اس بچی کو اسی انداز سے بہلایا جاتا ہوگا. یہ نہیں لکھا کہ مدینے میں کیسے بہلایا جاتا تھا، لیکن تبادر اس طرف جا رہا ہے کہ مدینے میں جب یہ بچی روتی ہوگی تو اس کو کچھ چیزیں دے کر بہلایا جاتا ہوگا. آج بھی یہی دستور ہے، جب بچے فریاد کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، روتے ہیں، ان کو کچھ دے کر بہلایا جاتا ہے. اس بچی کا سن کتنا ہے؟ یہ بچی بہت کم سن ہے. امام حسین کی یتیمہ انتہائی کم سن ہے. بس یہاں پر جب اس کے سامنے یہ تشت آیا نا، اس نے روتے روتے ایک جملہ کہا کہ میں مجھے غذا نہیں چاہیے، میں نے کھانے کے لیے کچھ نہیں مانگا، میں نے اپنے بابا کو طلب کیا ہے، مجھے بابا سے ملوا دو. بس تشت را کر رکھا گیا. خوشبو حسین ابن علی کو اس بچی نے استشمام کیا، رومال ہٹایا، بابا کا سر دیکھا، بلند آواز سے چیخ ماری، بابا کے سر کو اپنی آغوش میں لیا، کہا بابا آپ کے گلے پر کس نے خنجر پھیرا؟ اے بابا آپ کی رگوں کو کس نے کاٹا؟ اے بابا آپ کی ریش کو خون سے کس نے خلاف کیا؟ شاید بچی نے بتایا ہو بابا. بچیاں بتاتی ہے نا جب باپ آتا ہے، بابا میرے رخساروں پر تماچے لگے، بابا میرے کانوں سے گوشوارے چلے. یہ بچی خاموش ہو گئی، یہ بچی خاموش ہو گئی، اور ایسی خاموش ہوئی کہ اس کی ماں اس خاموشی کو سن کر خاک زندان پر گری. جب سید سجاد نے شانہ ہلایا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس ماں نے فریاد بلند کی ہے میری بچی، ماں تجھے دیکھ کر جیتی تھی، ایک اصغر تھا جسے کربلا میں چھوڑ آئی اور تو نے زندان میں داغ مفارقت کر دی. سیعلم الذین ظلموا ایہا منقلب ینقلبون. پروردگار امام حسین علیہ السلام کی اس دختر کا واسطہ، فرزند امام حسین امام زمان کی حضور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے اعوان و انصار میں شامل فرما، مولا کے قلب مطہر کو ہم سے راضی فرما. اس بچی کی مصیبتوں کو ہمیں درک کرنے کی، اس کو بیان کرنے کی، اس پر گریہ کرنے کی، اور ان قربانیوں کے مقاصد کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ بیوی کے صدقے میں جن کی مصیبت کو بھی بیان کیا، پروردگارہ ہمارے صغیر و کبیرہ گناہ، ہمارے والدین کے صغیر و کبیرہ گناہ، کل مومنین و مومنات کے صغیر و کبیرہ گناہ، ہمارے وہ گناہ کہ جو ہم نے جان بوجھ کر انجام دیے، وہ گناہ کہ جو ہم سے غلطی سے انجام پائے، وہ گناہ جو ہم نے خلوت میں کیے، وہ گناہ جو ہم نے جلوت میں کیے، پروردگارہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. پروردگارہ ایام عزا ختم ہونے سے پہلے ہماری مغفرت فرما. حسین ابن علی کے اوپر بہنے والے آنسوؤں میں پروردگار وہ طاقت ہے، جیسا کہ تیرے ولی نے بیان کیا ہے کہ یہ آنسو اگر آتش جہنم میں ڈال دیے جائیں تو ایک آنسو، ایک قطرہ اشک آتش جہنم کو سرد کرنے کے لیے کافی ہے. پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے نامۂ اعمال میں ان آنسوؤں کی وجہ سے گناہوں کو محو فرما. پروردگارہ اس کی جگہ نیکیوں کو ثبت فرما، ہمیں صحیح معنی میں عزادار قرار فرما. عزاداران سید الشہداء الزائرین امام حسین، ماتم گزاران اہل بیت، علماء علام، مراجع اعظام، بالاخص مقام معظم رہبری کا سایہ مستدام فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، بجاہ النبی الامین و آلہ الطاہرین، ماتم حسین.